أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عزیزان محترم صاحبان عزت کہ جو افراد باہر اونچی آواز میں امام بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو یہ عبادت گاہیں در حقیقت میں نبی کی بنائی ہوئی ہیں ان میں بھی وہی حکم آتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تو بلند آواز سے گفتگو مت فرمائیے درود پڑھ دیجیے محمد علیہ وسلم عزیزان محترم صاحبان عزت صاحبان مقام پروردگار دو عالم اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسول وہ ہے جسے ہم نے امیین میں نبی بنا کے بھیجا ہے منهم جو انہی کے درمیان سے ہے اگر ایسا ہوتا کہ پروردگار دو عالم جس ہستی کو رسول بنا کے بھیجتا اگر وہ رسولوں میں سے نہ ہوتا یعنی فرشتوں میں سے ہوتا انسانوں میں سے نہ ہوتا تو جانتے ہو کیا ہوتا جتنے بھی میلاد برپا کیے جاتے جتنے بھی جشن منائے جاتے جتنے بھی فضائل پڑھے جاتے جب بھی میدان عمل کی بات آتی تو جب کہا جاتا کہ رسول تو ایسے کیا کرتے تھے تو وہ فوراً کہہ دیتے افراد کہ جناب وہ تو فرشتے تھے جناب وہ تو فرشتے تھے رسول بڑے لمبے لمبے رکوع کیا کرتے تھے تو امت یہ کہہ دیتی جناب وہ تو فرشتے تھے رسول نے اس طریقے سے عدل برپا کیا تو وہ تو فرشتے تھے اللہ نے فرشتہ بنا کے نہیں بھیجا بلکہ انسانوں میں سے ایک انسان بنا کے بھیجا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم تمہارا رسول وہ ہے جسے ہم نے امیین میں نبی بنا کے بھیجا ہے اس رسول کا کام کیا ہے یتلو علیہم آیات وہ تمہیں آیات الہی کی تلاوت کرے گا ویزکیہم وہ تمہارے نفوس کو پاک کرے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ کتاب و حکمت کی تمہیں تعلیم دے گا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس رسول کی تعلیم آج سے پہلے انسان کھلی گمراہی میں تھا یعنی اس رسول کی تعلیم سے پہلے انسان کھلی گمراہی میں تھا ہمارے نزدیک پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول کو ہمارے بھائیوں کے نزدیک 12 ربیع الاول کو اب یہ درمیانی جو فاصلہ ہے اسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت قرار دیا ہے ہفتہ وحدت قرار دیا ہے اور رہبر انقلاب ولی فقیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اسی لیے فرمایا کہ وحدت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مقدسات اہل سنت کی جو توہین ہے وہ کرنا حرام ہے اور آیت اللہ سستانی نے بھی اسی بات کی تاکید فرمائی اور بقیہ بزرگوں نے بھی اسی بات کی تاکید فرمائی کیا وجہ ہے کہ ان کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے ابھی ایک انڈیا مولانا سے میں سن رہا تھا, فرما رہے تھے کہ انڈیا میں جب ہندو مسلم کے فسادات ہوا کرتے تھے, جب گائیں ذبح ہوتی تھی, تو آیت اللہ محسن حکیم نے فرمایا کہ وہ علاقے جہاں پہ ہندو اکثریت کے ہیں وہاں پہ گائیں کا ذبح کرنا حرام ہے. کیوں؟ کیا گائیں تو ایک حلال چیز ہے, اس کا ذبح کرنا کیوں حرام ہے؟ کہ جس گائیں کے ذبح کے بدلے انسان ذبح کیے جائیں وہ گائیں کا ذبح کرنا مناسب نہیں ہے. وہاں پر مناسب نہیں ہے کہ پھر گائیں ذبح کیے جائے. تو جس گفتگو کے بعد, جس خطابت کے بعد, جس انداز کے بعد انسانوں کی قتل و غارت ہو, وہ ضروری ہے کہ وہ گفتگو نہ کی جائے, وہ انداز مت اپنایا جائے. جیسے ہی رہبر نے یہ بات کہی تو کچھ شعلہ ور خطبہ نے کئی گفتگو اسی موضوع پہ پڑھ دی. دیکھیے, اگر آپ جو حق چار کی ویب سائٹ ہے یا طالبان کی جو دوسری ویب سائٹس ہیں جا کے دیکھیے, تو ایسے خطبہ کی آواز کو ریکارڈ کر کے رکھا گیا ہے کہ جس سے سننے اور دیکھنے کے بعد وہ کئی لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ شیعوں کی قتل و غارت کے لیے. تو ضروری یہ ہے کہ دشمن کو کبھی موقع نہ دیا جائے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے, اور اس سورہ میں پروردگار دو عالم نے جب ارشاد فرمایا تو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے صاحبان ایمان تم پہ روزے واجب کر دیے گئے ہیں. تو کس کس پہ روزہ واجب ہو گیا؟ ساری امت پہ روزہ واجب ہو گیا.
ماشاءاللہ.
اے صاحبان ایمان تم پہ روزے واجب کر دیے گئے ہیں. اسی سورے میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا, فمن کانا منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو شخص مریض ہوگا وہ کسی اور وقت میں روزہ رکھے گا. کیوں؟ روزہ تو واجب کر دیا گیا ہے, یعنی اگر تمہارے بدن کے لیے نقصان دہ ایک چیز ہو جائے تو پھر وہ کام نہیں کرنا. تو جو کام انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو جائے وہ کام نہیں کرنا, جو انسانوں کے ضیاء کا سبب بنے, جو انسانی جانوں کے ضیاء کا سبب بنے وہ کام بھی نہیں کرنا. درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد. یہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا, اور سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا. پروردگار عالم نے ایک خاص انداز سے تبرہ کیا ہے, فرمایا, فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میرا حبیب اپنی امت سے یہ کہہ دو کہ میں اپنی اہل میرا حبیب اہل کتاب سے یہ کہہ دو کہ میں اپنی اہل بیت لے کے آتا ہوں, تم بھی اپنے افراد کو لے کے آؤ. تو کریں گے کیا؟ نجعل لعنت اللہ, ہم کریں گے اللہ کی لعنت کس پہ؟ جھوٹوں پہ. تو ایک آیت میں حکم تبرہ آیا ہے, ایک آیت میں لعنت کا حکم آیا ہے, اب دوسری آیت میں اس کا انداز بتایا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, اور ایک سورہ آل عمران میں آگے چل کے اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے صاحبان ایمان تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اور دیکھو تفرقے میں نہیں پڑنا. تو معلوم ہوا روزے کی حد کب تک؟ جب تک بدن انسانی کے لیے نقصان نہ بنے تب تک روزہ رکھنا ہے. جیسے نقصان بن گیا, اللہ نے وہ حکم اٹھا لیا. تبرے کی حد کب تک؟ جب تک تفرقہ نہ پھیلے. جیسے ہی تفرقہ پھیلے اللہ نے وہ حکم اٹھا لیا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد میں. جو ملعون ہے اس کی تو شان نہیں ہے کہ ہم اتنی پاک و پاکیزہ محفلوں میں ان کا نام بھی لیں. دیکھیے, انسان وہ ہے جسے تذکر کی ضرورت ہے. انسان خطا کرتا ہے, آئینہ بھی ہوتا ہے تو بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے, لیکن کچھ دیر بھی اس پہ اگر آپ کپڑا مت پھیریں تو وہ بھی دھندلا سا ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ در حقیقت میں غافل ہے. جب انسان غافل ہے تو ایک تذکر دینے والا ہونا چاہیے, اور انسان گناہگار ہے تو ایک پاک کرنے والا بھی ہونا چاہیے. انسان جو ہے وہ پشیمان ہوتا ہے. کس طریقے سے پشیمان ہوتا ہے؟ ایک آدمی جذبات میں آ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے, لیکن بعد میں جب سوچتا ہے یار وہ جو پچھلے سال فیصلہ کیا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا, تو پھر پشیمان ہو جاتا ہے. نہیں, سال کی تو بات درگزر. آپ دیکھیے, ایک مہینے پہلے جو فیصلہ کرتا ہے دوسرے مہینے پشیمان ہو جاتا ہے؟ نہیں, اسی وقت جو فیصلہ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد پشیمان ہو جاتا ہے. تو انسان پشیمان ہو جاتا ہے. اب انسانی عقل کافی نہیں ہے. اگر کافی ہوتی تو صحیح انتخاب کرتی. دیکھیے, درود پڑھ دیجیے محمد والے. انسانی عقل جو ہے وہ کافی نہیں ہے. دیکھیے, اگر انسانی عقل کافی ہوتی تو انتخابات صحیح کرتی. دیکھیں نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیسے انتخاب کرتی؟ جو بھی انتخاب کرتی وہ صحیح کرتی. دیکھیں پرائم منسٹر کے انتخابات کا کیا کہنا, جو صدارت کے انتخابات ہوتے ہیں ان کا کیا کہنا. انسانی اگر عقل کافی ہوتی تو انسان اپنی بیوی کا صحیح انتخاب کر لیتا. وہ لوگ جو کہتے ہیں شادی کے شروع کے دنوں میں کہ جناب آپ کی خاطر تو ہم جان بھی دے دیں گے, بعد میں وہی طلاق دے دیتے ہیں. تو اگر انسانی عقل کافی ہوتی تو بیوی اپنے شوہر کا صحیح انتخاب کر لیتی, شوہر اپنی بیوی کا صحیح انتخاب کر لیتا. تو یہ عقل کے نقص پہ دلالت کرتی ہے کہ انسانی عقل کافی نہیں ہے. تو جو ایک اپنی بیوی کا صحیح انتخاب نہ کر سکے وہ الہی رہنما کا کیسے صحیح انتخاب کر سکے؟ وہ جو عقل ایک اپنے شریک حیات کا صحیح انتخاب نہ کر سکے وہ الہی رہنما کا کیسے انتخاب کر سکتا ہے؟ تو عقل انسانی پشیمان ہوتی ہے, عقل انسانی ناقص ہے. انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے, انسان جو ہے وہ گناہگار ہے. جب گناہگار ہے تو کوئی پاک کرنے والا ہونا چاہیے. انسان اکڑ جاتا ہے, جب اکڑ جاتا ہے تو کوئی اس کے غرور کو توڑنے والا ہونا چاہیے. انسان مایوس ہو جاتا ہے, جب مایوس ہو جاتا ہے تو کوئی امید دلانے والا ہونا چاہیے. انسان کبھی ظالم بن جاتا ہے, جب ظالم بن جاتا ہے تو کوئی عدالت کا نظام ہونا چاہیے. جب انسان گناہگار ہے تو کوئی تو ہو جو اسے پاک کرے. اللہ نے فرمایا وہ یزکیہم, ہم نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں پاک کر دے, ہم نے نبی اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے. اور سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم رسول لوجد اللہ توابا رحیما. لو انہم اذ ظلموا انفسہم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, اس جاؤ کا, آج بھی نبی کے روزے پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے, اس جاؤ کا اے نبی اگر وہ تیرے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ اور پھر استغفار کریں. تنہا استغفار نہیں ہے, تیرے پاس آئیں اور پھر استغفار کریں, لوجد اللہ تواب رحیما, تو تم پاؤ گے لام لام تاکید ضرور بر ضرور اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمتوں کا نازل کرنے والا. کب؟ اس جاؤ کا, جب وہ تیرے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ اور پھر استغفار کریں, واستغفر لہم رسول, اے رسول تو بھی کہہ دے اللہ ان کو معاف کر دے. تو لا وجد اللہ, تو تم پاؤ گے اللہ کو ضرور بر ضرور توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمتوں کا نازل کرنے والا. تو اللہ رحمتیں کب نازل کرتا ہے؟ اللہ توبہ کب قبول کرتا ہے؟ کہ جب کوئی نبی کو وسیلہ بنا لے, جب کوئی نبی کو وسیلہ بنا لے اور پھر استغفار کرے. دیکھو جو نبی کو وسیلہ بنانا ہے اسے دعائے توسل کہتے ہیں. یہ جو نبی کو وسیلہ بنانا ہے اسے دعائے توسل کہتے ہیں, اور جو خدا سے استغفار کرنا ہے اسے دعائے کمیل کہتے ہیں. تو بخشا وہ جاتا ہے جو دعائے توسل بھی پڑھتا ہے, دعائے کمیل بھی پڑھتا ہے. درود پڑھ دیجیے محمد والے. انسانی انسان گناہگار ہے، کوئی پاک کرنے والا چاہتا ہے، وہ یزکیہم اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، انسان جاہل ہے، ایک معلم چاہتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں تعلیم دے دے، انسان مغرور ہے، کوئی اس کے تکبر کو توڑنے والا ہونا چاہیے، اس لیے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، حبیب ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیے، جو مغرور ہے وہ اپنے غرور سے ڈر جائے، انسان مایوس ہے، کوئی تو ہو جو اسے امید دلائے، فرمایا وہ بشیرا، اے نبی آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ بشارت دے دیں، انسان جو ہے وہ ظالم ہے، ایک نظام عدل چاہتا ہے، اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو جائے، انسان ظالم ہے، ایک نظام عادلانہ چاہتا ہے، اللہ نے انبیاء کے صورت میں انسانوں کے لیے نظام عدل بھیجا ہے، درود پڑھ دیں محمد والا اللہ نے انسانوں کے لیے نظام عدل بھیجا ہے، دیکھیے انسان پشیمان ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، دیکھیے یہ جو نباتات ہیں، نبی کی ضرورت کیوں ہے، نباتات ہیں کیا یہ کبھی خطا کرتے ہیں؟ نہیں، آپ ایک بیج لیجئے تو آم کے درخت کے سائے تلے تربوز کے بیج کو رکھ دیجئے، تو کیا وہ آم کے درخت سے متاثر ہو کے کبھی وہ آم کے پھل دے گا؟ کہ یار یہ تو آموں کا باغ ہے، تو میں تنہا تربوز دے کے کیا کروں گا، تو میں بھی آم دینا شروع کر دیتا ہوں، وہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ تو اپنے اس وظیفے کو دیکھتا ہے جو اللہ نے اس پہ لگایا ہے، تو نباتات جو ہیں ان میں کبھی خطا کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسا کیجئے مختلف بیج لیجئے، ان کو آپس میں مکس کیجئے اور پھر زمین میں بو دیجئے، تو کیا پھر کبھی خطا ہو سکتی ہے؟ نہیں، تربوز کے بیج سے تربوز اگیں گے، کدو کے بیج سے کدو اگیں گے، تو مختلف پھلوں کے بیجوں سے مختلف پھل اگیں گے، کبھی کسی میں خطا نہیں دیکھیں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ نباتات کے پاس جو نظام ہے اس میں خطا نہیں پائی جاتی، اس میں خطا نہیں پائی جاتی، یہ جو پتھروں کا نظام ہے جمادات میں خطا پائی جاتی ہے؟ نہیں، جمادات میں اللہ نے جس کو جیسا پتھر بنا دیا وہ ویسا ہی بن جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض انسان بھی پتھر بن جاتے ہیں، تو پتھروں میں خطا، جمادات میں خطا کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، نباتات میں خطا کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، حیوانات کو لے لیجیے، گھوڑے کو جو گھاس کھاتا ہے گوشت دے دیجیے، تو کیا کبھی گھوڑا جو ہے وہ گوشت کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، تو شیر کو گھاس دے دیجیے، تو شیر کبھی گھاس نہیں کھائے گا، گھوڑا کبھی گوشت نہیں کھائے گا، تو جانور کبھی خطا نہیں کرے گا، تو کمال ہی ہو گیا، انسان کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے افضل، انسان جمادات سے بھی افضل، انسان نباتات سے بھی افضل، انسان حیوانات سے بھی افضل، تو جمادات کے رستے میں کوئی خطا کا اندیشہ نہیں، نباتات کے رستے میں کوئی خطا کا اندیشہ نہیں، حیوانات کے رستے میں کوئی خطا کا اندیشہ نہیں، تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ یہ انسان تو سب سے افضل ہے، جب سب کے رستوں میں کوئی خطا کا اندیشہ نہیں ہے تو انسان کے لیے بھی ایک ایسا راستہ ہو جس میں خطا کا کوئی اندیشہ نہ ہو، درود پڑھ دیں محمد والے محمد، جب حیوانات کے لیے خطا کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو انسان کے لیے بھی ایک ایسا راستہ ہو جس میں خطا کا کوئی امکان نہ ہو، جو وہ وحی الہی کا راستہ ہے، وہ انبیاء کی تعلیمات کا راستہ ہے جس میں خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر انسانوں کے پاس خطا والے راستے ہوں تو انسان نباتات سے بھی پست ہو جاتا ہے، انسان حیوانات سے بھی پست ہو جاتا ہے، انسان جمادات سے بھی پست ہو جاتا ہے، تو انسانوں کے لیے ایسا راستہ ہو جس میں انسان کبھی خطا نہ کرے، وہ نبوت کا راستہ ہے، وہ عصمت کا راستہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو انبیاء بنا کے بھیجے ہیں نہ ان کے رستے میں کسی قسم کی خطا ہے، نہ ان کی ذات میں کسی قسم کی کوئی خطا ہے، وہ عصمت کے رشتے ہیں، وہ ہستیاں عصمت کی ہستیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ نے اپنے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں ایک وسیلہ بنایا ہے، اس کو ہم نبی کہتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے، عقل انسانی کہتی ضروری یہ ہے کہ یہ وسیلہ خطاؤں سے دور ہو۔ کس وجہ سے، کس بنا پہ؟ دیکھیے جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں مریض کو شفا دینے کے لیے، اگر اسی میں بیماری ہو، اگر اسی وسیلے میں بیماری ہو تو نہ جانے مریض اس مرض سے شفا پاتا ہے یا نہیں پاتا، لیکن مختلف اور بیماریوں سے مریض ہو جائے گا۔ تو امت کے لیے وہ وسیلے بھیجے جائیں جو پہلے سے ہی خطا میں مبتلا ہو، تو نہ جانے امت شفا پاتی ہے یا نہیں پاتی، وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ شفا کے لیے جو وسیلہ بنایا جائے وہ صحیح اور سالم ہونا چاہیے۔ عقل یہ بھی کہتی ہے اللہ اور بندے میں جو وسیلہ ہو وہ خطاؤں سے دور ہونا چاہیے۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ جو اللہ اور بندے میں وسیلہ ہو وہ خطاؤں سے دور ہونا چاہیے۔ سورہ نجم پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی کی آنکھوں کے لیے، ما زاغل بصر، اے حبیب تیری آنکھوں نے خطا نہیں کی۔ تو نبی کی آنکھوں پہ اللہ نے عصمت کی مہر لگا دی، ما زاغل بصر، اے نبی تیری آنکھوں نے خطا نہیں کی۔ اور زبان کے لیے کہا، وما ینتقو عن الہوا، حبیب تیری زبان نے بھی کبھی خطا نہیں کی۔ اور دل کے لیے کہا، ما کذب الفؤاد، میرا حبیب تیرے دل نے بھی کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو نبی کی آنکھوں پہ اللہ نے عصمت کی مہر لگا دی، نبی کی زبان پہ اللہ نے عصمت کی مہر لگا دی، نبی کے دل پہ اللہ نے عصمت کی مہر لگا دی۔ تو نبی کا رتبہ جانتے ہو کہ آنکھیں بھی خطاؤں سے دور ہیں، دل بھی نبی کا خطاؤں سے دور ہے، زبان بھی نبی کی خطاؤں سے دور ہے۔ چلے امت نبی کے پاس، جب کوئی بڑا کسی کمال تک پہنچ جائے تو بچے کیا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے، ہمیں بھی کوئی طریقہ بتا دیجیے کہ ہم بھی کمال تک پہنچ جائیں۔ تو چلیے نبی کے پاس، نبی کی تو آنکھیں بھی خطاؤں سے دور ہیں، نبی کی تو زبان بھی خطا سے دور ہے، نبی کا تو دل بھی خطا سے دور ہے۔ تو پوچھئے نبی سے کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان تو خطاؤں سے دور ہے، ہماری زبان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فرمائیں گے، ذکر و علی جن عبادہ، یا رسول اللہ آپ کی زبان تو خطا سے دور ہے، امت کو بھی کوئی طریقہ بتا دیجئے کا ذکر و علی نے عبادہ۔ یا رسول اللہ آپ کی نگاہیں تو خطا سے دور ہیں، امت کو بھی کوئی سیرت بتا دیجئے کا النظر الی وجہ علی نے عبادہ۔ یا رسول اللہ آپ کا دل تو خطاؤں سے دور ہے، امت کو بھی کوئی محبت بتا دیجئے۔ فرمایا، حب و علی نے عبادہ، یعنی عصمت کی طرف جانا چاہتے ہو تو علی کا ذکر کر لیا کرو۔ آنکھوں کے لیے فرمایا، ما زاغل بصر، حبیب تیری آنکھوں نے کبھی خطا نہیں کی۔ دل کے لیے فرمایا، ما کذب الفؤاد، حبیب تیرا دل جھوٹ نہیں کہتا۔ زبان کے لیے فرمایا، وما ینتقو عن الہوا، حبیب تیری زبان نے کبھی خطا نہیں کی۔ ہاتھوں کے لیے فرمایا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ روا، حبیب یہ تیرے ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اور پورے وجود کے لیے فرمایا، ان نتبع الا ما یوحا، میں جو کرتا ہوں وہی سے کرتا ہوں۔ یہ حبیب تیری سیرت جو ہے وہ وہی کی سیرت ہے، جو تیری سیرت جو ہے وہ وہی کی سیرت ہے۔ تو آنکھوں پہ نبی کی عصمت کی مہر ہے، کانوں پہ نبی کے عصمت کی مہر ہے، زبان پہ نبی کے عصمت کی مہر ہے، دل پہ نبی کے عصمت کی مہر ہے، ہاتھوں پہ نبی کے عصمت کی مہر ہے، قدموں پہ نبی کے عصمت کی مہر ہے۔ میرا نبی وہ ہے جس کے وجود پورے وجود پہ عصمت کی مہر ہے۔ تو ایسا نبی جس کے پورے وجود پہ عصمت کی مہر ہوگی، اب وہ جو کسی کے لیے سواری بنے گا تو پھر نانا سواری نہیں بنے گا، رسالت سواری بنے گی۔ وہ نبی جس کے پورے وجود پہ عصمت کی مہر ہوگی، اب وہ کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہوگا تو باپ نہیں کھڑا ہوگا، رسالت کھڑی ہوگی۔ اور اب وہ نبی اگر کسی کو اٹھا دے گا تو پھر محمد نہیں اٹھائیں گے, رسالت اٹھائے گی. اگر کسی کو بھگا دے گا تو محمد نہیں بھگائیں گے, رسالت بھگا رہی ہوگی. بقیہ انبیاء اکرام تو ہمارے نبی کو اللہ نے خاص عظمت سے نوازا ہے. انبیاء اللہ نے بھیجے 1,24,000. قرآن مجید میں ذکر آیا 27 سے 28 انبیاء کا, ان سب کے نام آئے اور ہمارے نبی کا خصوصیت کے ساتھ نام آیا. جب اللہ نے بقیہ انبیاء کا تذکرہ فرمایا تو خطاب کے ساتھ کیا. آدم علیہ السلام پہ گفتگو ہوئی تو فرمایا یا آدم, اے آدم. حضرت نوح پہ گفتگو فرمائی تو فرمایا یا نوح. موسیٰ پہ گفتگو فرمائی فرمائی یا موسیٰ. عیسیٰ پہ گفتگو فرمائی یا عیسیٰ. ابراہیم پہ جب گفتگو کی فرمایا یا ابراہیم. تو جب بقیہ انبیاء پہ اللہ گفتگو فرماتا ہے تو یا کے ذریعے کرتا ہے, ان کا براہ راست نام لیتا ہے. جب میرے نبی کے متعلق گفتگو فرمائی تو ایک جگہ بھی نام نہیں لیا بلکہ القابات کے ساتھ یاد کیا. کبھی یاسین کہا, کبھی طہٰ کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا, القابات کے ساتھ یاد کیا. انبیاء کرام میں اور میرے نبی میں خاص فرق ہے. انبیاء کے پورے قرآن میں فقط نام آئے ہیں, میرے نبی کا نام آیا تو احترام کے ساتھ نہیں, تنہا نام نہیں آیا بلکہ نبی کے جسم کے اعضاء کا ذکر بھی قرآن میں آیا. آنکھوں کے لیے فرمایا ما تمدن عینک, اے نبی تیری آنکھیں. نبی کی زبان کے لیے فرمایا وما ینتک عن الہوا, اے نبی تیری زبان. ہاتھوں کے لیے فرمایا لا تجل یدک, اے نبی تیرے ہاتھ. گردن کے لیے فرمایا لا تجل انک, اے نبی تیری گردن. اور میرے نبی کے سینے کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرا صد لک صدرک, اے نبی تیرا سینہ. اور کمر کے لیے فرمایا الذی انقض ظہرک, اے نبی تیری کمر. دل کے لیے فرمایا ما کذب الفؤاد, اے نبی تیرا دل. اور نبی کے تنہا اعضاء کا نہیں بلکہ اگر نبی نے کوئی لباس بھی پہن لیا وثیابک فطاہر, اے نبی تیرا لباس. یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, اے کمبل کو اوڑھنے والے, اے چادر کو اوڑھنے والے. کمبل اور چادر کا ہمارے نبی سے رشتہ کتنا ہے, تھوڑی دیر کا ہے نا. سردی جب لگی تو کمبل اوڑھ لیا, تو جو رشتہ تھوڑی دیر کا ہے اللہ نے کتنی عزت سے بیان کیا. اور وہ ابو طالب جو برسوں برس گود میں لیے رہے. علم یجد کا یتیما فآوا, کہ حبیب تم یتیم نہیں تھے, ہم نے تمہیں پناہ دی. تو فثیابک فطاہر, اے نبی تیرا لباس, اے نبی تیری آنکھیں, اے نبی تیری زبان, اے نبی تیری گردن, اے نبی تیرے ہاتھ, اے نبی تیرا دل, اے نبی تیرا سینہ, اے نبی تیری کمر. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی تیری بیویاں. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, اے نبی تیرے قربا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, اے نبی تیری اہل بیت. فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم, اے نبی تیرے بیٹے. ونسانا ونساکم, اے نبی تیری بیٹی. وانفسنا وانفسکم, اے نبی تیرا نفس. یعنی تنہا نبی کے نام نہیں ہے, نبی کے اعضاء کا بھی ذکر ہے. 1,000 سے زیادہ مقام پہ پورے قرآن مجید نے اللہ نے براہ راست نبی سے خطاب کر کے نبی کے مختلف القابات دیے, مختلف نام لیے, ہر عضو کو اللہ نے پکارا. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی اور قرآن میں اتنا اتحاد ہے کہ علم الہی جو نفسوں میں ڈلا تو قرآن بن گیا, اور جب پیکر بشری میں ڈلا تو محمد کی صورت میں مردی یزدان بن گیا. درود پڑھ دے محمد والے محمد میں. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس شخص پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس شخص پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اپنا تو عقیدہ ہے، کر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ آج بھی ڈی 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 لی درود پڑھیں گے تو بلند آواز سے، کب درود پڑھیں گے؟ بلند آواز سے پڑھ دیجئے محمد۔ آج کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو آج کے دن خوشی منانے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید جو آج کا دن ہے پیغمبر اسلام کی ولادت و سعادت کا، اس کو عید کا پیغام دیتا ہے۔ اور کچھ قاری قرآن ایسے بھی ہیں کہ جو اس دن کو منانے کو بدعت سمجھتے ہیں، تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے جو بھی بدعت سمجھتے ہیں ان کو قرآن مجید سے دلیل ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے وہ بدعت نہیں ہے بلکہ عید کا ہے۔ دیکھیے سورہ مائدہ قرآن مجید کا پانچواں سورہ، بس اسی اس بات کو یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید سے کہ آج کا دن عید کا دن ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس حضرت عیسیٰ کے حواری آئے، اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم حل یستتی ربو کا ان ینزل علینا مائدہ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ حضرت عیسیٰ کے حواری حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے حل یستتی ربو کا، کیا اے عیسیٰ آپ کے رب میں اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے ان ینزل علینا مائدہ من السماء کہ آسمان سے ایک کھانا بھیج دے۔ دیکھیں رب مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، رب وہ جس نے زمین کو خلق کیا، جس نے آسمانوں کو خلق کیا، جس نے انسانوں کو خلق کیا، ایک کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ رب میں اتنی طاقت ہے کہ کھانا نازل کر دے۔ بالکل اسی طرح سے کوئی کسی کے گھر جائے کہ بھابھی کھانا بنانا جانتی ہیں، تو آپ کہیں گے جناب کھانا کھانا ہے تو کھا لیجئے، لیکن ہماری بیگم پہ اعتراض مت کیجئے۔ اسی طرح سے میں حواریوں سے کہوں گا جناب کھانا کھانا ہے تو کھا لیں، لیکن خدا کی قدرت پہ سوال نہ کرو، اس نے تو زمین کو خلق کیا، آسمانوں کو خلق کیا۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا اتق اللہ ان کم تم مومنی، دیکھو خدا کا تقویٰ اپناؤ، اگر تم مومن ہو ایسی باتیں مت کرو۔ کہنے لگے اب انہوں نے دلیلیں بنائی کھانا کھانے کے لیے، کہنے لگے قالوا نريد ان ناكل منها، پہلی بات تو ہم کھانا چاہتے ہیں۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، اور ہم چاہتے ہیں کھانا کھائیں ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ کبھی کھانا کھا کے بھی کوئی مطمئن ہوا ہے؟ تو نوجوانوں کھانا کھانے سے بھی دلوں میں اطمینان پیدا ہوا ہے؟ کھانا کھانے سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوتے، تو دل کیسے مطمئن ہوتے ہیں؟ قرآن نے آواز دی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو دل جو مطمئن ہوتے ہیں میری یاد سے ہوتے ہیں، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تطمئن قلوبنا ونعلم انك صدقتنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتا چل جائے ہم سچے ہیں۔ ونكون علیہ من الشاہدین، اور ہم گواہ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھانے کے سارے فضائل ہیں، شاہد بننا چاہتے ہیں، مطمئن ہونا چاہتے ہیں، جتنے بھی کھانا کھا لیا جائے۔ اب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ امت بغیر کھانے کے بات نہیں مانتی، تو ان کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سورہ مائدہ پانچواں سورہ قرآن مجید کا 114 115 116 نمبر آیت پڑھ کے دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے ذکر فرمایا کالا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل کر دے۔ جب آسمان سے کھانا آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ کہنے لگے تکون لنا عیدن، کھانا اگر آسمان سے آ گیا ہمارے لیے وہ دن عید کا ہو جائے گا۔ لے اولنا و آخرنا، آج کے دن تک نہیں، میری امت میں پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کے لیے بھی اور سب سے آخر میں جو میری امت کا ہوگا اس کے لیے بھی وہ دن عید کا ہو جائے گا. کون سا دن عید کا ہو جائے گا؟ جب کھانا آسمان سے آ جائے گا. کھانے کی اوقات ہی کیا ہے؟ چند روٹیاں اگر آسمان سے آ جائیں گی تو وہ دن عید کا ہو جائے گا. وہ جو قاری قرآن ہے نا، رکھیے اس کے سر پہ قرآن اور پوچھئے اس سے کہ آیا قرآن مجید افضل ہے یا ہمارا نبی، آیا کھانا افضل ہے یا ہمارا نبی. چند روٹیاں اگر آسمان سے آ جائیں وہ دن عید کا ہے، اور جس دن محمد مصطفیٰ رکھیے مسلمانوں کے سروں پہ قرآن اور پوچھئے کہ محبوب کی بارگاہ سے اگر روٹیاں آ جائیں فقط تو وہ دین عید کا ہے، اور جس دن محمد مصطفیٰ آ جائے، وہ آ جائے جو احمد مصطفیٰ ہو، جو فخر موجودات ہو، جو سرور کائنات ہو، جو مقصد تخلیق کائنات ہو، جو علت غائی ممکنات ہو، جو آمنہ کا چاند ہو، جو دعائے ابراہیم ہو، جو نسل اسماعیل ہو، جو شجر طیبہ کا ثمر ہو، جو ہدایت کا چراغ ہو، جو معرفت الہی کا سراغ ہو، جو صداقت کا پھول ہو، جو امانت کا پرچار ہو، جو روح وحدت ہو، جو امام اعظم ہو، جو صاحب لولاک ہو، جو علت غائی ممکنات ہو، جو وجود اول ہو، جو ہادی اول ہو، جو رہبر اول ہو، جو معصوم اول ہو، جو علم اول ہو، جو عقل اول ہو، جو خلق اول ہو، جو تخلیق اول ہو، جو جود اول ہو، جو کرم اول ہو، جو مولا کل ہو، جو ختم الرسل ہو، جو دانا سبل ہو، جو یاسین ہو، جو طہٰ ہو، جو مزمل ہو، جو مدثر ہو، جو گنتی کا پہلا عدد ہو، جو وما ینتکو عن الہوا کا شاہ سوار ہو، جو بشیر و نذیر کا شاہکار ہو، جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا امام ہو. جب وہ آ جائے وہ دن عید کا کیوں کرنا ہو؟ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. جب کھانا آ جائے تو وہ دن عید کا ہے، اور جب محمد مصطفیٰ آ جائیں تو وہ دن بھی عید کا ہے. اللہ نے آگے فرمایا قال اللہ منزل ہوا علیکم. دیکھو کھانا تو میں تمہیں دوں گا، لیکن ایک یاد رکھو، فمن یکفر بعد منکم، جو بھی اس کھانے کے بعد انکار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، تو ایسا عذاب اسے نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کسی اور پہ نہیں آیا ہوگا. اس لیے کہ یہ نمک حرام ہے. کھانا کھانے کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے تو اللہ نے فرمایا فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، پھر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ کسی اور پہ ایسا عذاب نہیں آیا ہوگا. حضرت عیسیٰ کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے گا اس پہ میں ایسا عذاب نازل کروں گا جو عالمین میں کسی پہ نہیں آیا ہوگا. کہا تو کھانے کے لیے کہا کہ جو کھانا کھا کے پھر ایمان نہ لایا، اس معجزے پہ ایمان نہ لایا، تو اس پہ ایسا عذاب نازل کروں گا کہ عالمین میں سے کبھی نہیں آیا ہوگا. تو نوجوانوں، نعمتیں دو طرح سے ہوتی ہیں، اب توجہ سے سنیے گا، نعمتیں دو طرح سے ہوتی ہیں، ایک اللہ خود دے دیتا ہے، ایک آپ مانگ کے لیتے ہیں. جو اللہ خود دے دیتا ہے، اگر کبھی اس کی گستاخی ہو جائے، کبھی بے ادبی ہو جائے، انسان نہ مانے تو ایسا عذاب نہیں آتا، لیکن جو خود مانگ کے لی جائے اگر پھر اس کی پرواہ نہ کرے تو پھر اللہ بڑا عذاب دیتا ہے. ایک دفعہ آپ کسی کے گھر چلے گئے اور اس نے بیچارے نے مہمان نوازی نہیں کی، تو انسان تو پریشان ہوگا، یار ہم مہمان کے طور پہ گئے تھے لیکن اس نے مہمان نوازی نہیں کی تو اتنا برا نہیں منائیں گے. کیوں ہم خود سے چلے گئے؟ ایک دفعہ اس نے کہا جناب آپ ہمارے گھر سیٹرڈے کو کھانے پہ آئیے گا، آپ چلے گئے پھر بھی مہمان نوازی نہیں کی، تو پھر بہت زیادہ برا منائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بلائے جائیں، خود سے جائیں تو پھر کوئی نہ کرے تو پھر برا نہیں منایا جاتا، لیکن اگر کوئی کہے اور پھر آپ جائیں تو پھر بہت برا منایا جاتا. بس یہی ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے اور اس کی پرواہ نہ کی جائے تو عذاب ہے لیکن اتنا نہیں ہے. لیکن اگر خود سے مانگ کے کوئی نعمت لی جائے تو پھر اس کا عذاب بڑا شدید ہے. آپ امام برگاہ میں آئے, تالا لگا, دیکھا کہ آج تو ولادت کا دن تھا, بہرحال تالا لگا ہوا ہے. چلے گئے, ناراض ہوں گے لیکن اتنے نہیں ہوں گے. ٹیکسٹ میسج سنے, ای میلیں پڑھی کہ میلاد ہے, پھر آئے دیکھا دروازہ بند پڑا ہے, اب بڑے ناراض ہوں گے. اس لیے کہ نعمت خود سے ملے اور پھر اس کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر عذاب ہے اتنا نہیں, لیکن اگر مانگ مانگ کے نعمت لی جائے تو پھر اس پہ عذاب بڑا شدید ہے. نوجوانوں, اس رزق کی پرواہ کیجئے. جو رزق صبح شام آ کماتے ہیں, مانگ مانگ سے اللہ سے لیتے ہیں, کتنی محنتوں سے اللہ سے لیتے ہیں. اب اگر کوئی اس رزق کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اللہ بڑا عذاب دیتا ہے. ہر اس نعمت کی پرواہ کیجئے جو اللہ سے مانگ مانگ کے لیں. آیت اللہ محسن کراتی اس آیت کے سیل میں فرماتے ہیں کہ نوجوانوں, ولی فقی کی اہمیت کو سمجھو. ولایت فقی کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ سے مانگ مانگ کے تشیعوں نے لی ہے. دیکھیے, لاکھوں شیعوں نے قربانیاں پیش کی ہیں تو اللہ نے تشیعوں کو ایک ولایت فقی کی صورت میں رہبر عطا کیا ہے. دیکھو, یہ ولی جو فقی ہے اس کی وجہ سے تشیع کو عالمی دنیا میں ایک عزت ملی ہے, ایک وقار ملا ہے. ایران میں 90% شیعہ تھے لیکن ولایت فقی سے پہلے کبھی قابل اعتنا نہ تھے. عراق میں 65% شیعہ تھے لیکن اس عہدے سے پہلے کبھی قابل اعتنا نہ تھے. بحرین میں 85% شیعہ تھے لیکن کبھی قابل اعتنا نہ تھے. پاکستان میں شیعہ تھے, ہندوستان میں شیعہ تھے, لبنان میں شیعہ تھے لیکن کبھی قابل اعتنا نہ تھے. لیکن اب جو تشیع اس عہدے کے بعد ابری ہے تو ایک سپر پاور بن کے ابری ہے. دنیا کے طاغوت جو ہے وہ ہل گئے ہیں اس کو طاقت کو دیکھتے ہوئے. اب اللہ نے ایک ایسی نعمت عطا کی ولی فقی کی صورت میں, رہبر واحد کی صورت میں. جانتے ہو, دنیا کے مسلمان پوری دنیا میں جب دھکے کھاتے ہیں, جب احتجاج کھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں, کوئی رہبر نہیں ملتا, کوئی لیڈر نہیں ملتا, تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا لیڈر بھی خمینی صاحب جیسا ہو, ہمارا لیڈر بھی شیعوں جیسا ہو, ہمارے پاس بھی ایک رہبر ہو جو شیعوں جیسا ہو. یہ اس نعمت کو تو دوسرے بھی ترستے ہیں. جانتے ہو یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے, اس نعمت کی قدر کیجئے کیونکہ اس کے وسیلے سے تشیع کو عزت ملی ہے. اور دیکھیے, خداوند متعال نے مسلمانوں کو رہبر عطا نہیں کیا, رہبر واحد اللہ نے مسلمانوں کو عطا نہیں کیا. کیوں؟ صدیوں سے جو امت ہدف رنج و بلا ہے, صدیوں سے جو امت ہدف رنج و بلا ہے, یہ فاطمہ زہرا سے بغاوت کی سزا ہے. مسلمانوں کے پاس ایک رہبر نہیں آیا, لیکن تشیعوں کو اللہ نے یہ نعمت دی کہ لاکھوں شیعوں نے قربانیاں دی, اللہ نے ایک رہبر عطا کیا ہے. دیکھیں, کسی ملک کے جو عہدے ہوتے ہیں وہ اس ملک کے لیے ہوتے ہیں. کسی ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, بڑے بڑے وزیر ہیں, یہ اس ملک کے لیے ہیں. اس کے جو معدنی ذخائر ہوتے ہیں وہ اس ملک کے لیے ہوتے ہیں. لیکن مجتہد اگر کسی ملک میں پایا جائے تو وہ فقط عراق کے لیے نہیں ہوتا, ملت تشیع کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح سے جو رہبر واحد ہے اگر کسی جگہ پایا جائے تو وہ فقط اس ملک کے لیے نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ انسانوں کو قوموں کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا, خطے کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا, یہ پاکستانی ہے, یہ عراقی ہے, سرحدوں میں نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ تو پوری امت کو ایک امت واحد کی شکل میں دیکھنا چاہتا, ایک واحد شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ نے ایک رہبر عطا کیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے نوجوانوں کہ رہبر کبھی دو نہیں ہوا کرتے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا, لو کانا فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا, اگر کائنات میں دو خدا ہو جائیں کائنات تباہ و برباد ہو جائے. دنیا میں کوئی ملک ایسا دیکھا جس نے اپنے صدر دو بنائے ہو؟ کوئی عہدہ ایسا دیکھا جو نظام کے لیے ہو اور اس کے لیے ناظم دو بنائے ہو؟ نہیں پوری دنیا میں رہبر ایک ہوا کرتا ہے. اگر دو خدا بھی ہو تو کائنات انتشار کا شکار ہو جائے، دو رہبر بھی ہو قوم انتشار کا شکار ہو جائے. درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. اللہ نے ہمارے نبی کو خاص نعمت سے نوازا ہے. کیا؟ انبیاء نے دعائیں مانگی اور اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی. ہمارے نبی نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ نے خود سے عطا کی. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، تو میرے نبی نے دعا نہیں مانگی. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ تو موسیٰ دعا مانگے اللہ نعمت عطا کرے، میرے نبی دعا نہیں مانگے بلکہ اللہ خود سے عطا کرے. موسیٰ نے دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار مجھے ایک وزیر دے جو میرے خاندان سے ہو، ایک وزیر ایسا عطا فرما جو میرے خاندان سے ہو. میرے نبی نے دعا نہیں مانگی بلکہ اللہ نے خود کہا، قل رب ادخلنی مدخلا صدقن واخرجنی مخرجا صدقن واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قل، میرا حبیب اپنی امت سے کہہ دے، ان کے سامنے یہ کہہ دے، کیا؟ قل رب ادخلنی مدخلا صدقن، پروردگار جب شہر میں داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ، واخرجنی مخرجا صدقن، اور جب میں شہر سے نکلوں تو سچائی کے ساتھ. نوجوانوں، اس نبی کے طریقے کو کبھی نہ چھوڑیے گا. شہر آپ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس شہر کبھی دوسرے شہر، کبھی اس شہر کبھی دوسرے شہر، لیکن اس پیغام کو کبھی نہ بدلیے گا. نبی نے دعا مانگی کہ اللہ میں اس شہر کو چھوڑوں تو سچائی کے ساتھ، دوسرے شہر میں داخل ہوں تو سچائی کے ساتھ. جب کسی شہر میں جانا تو عزت کے ساتھ جانا، جب شہر چھوڑنا تو عزت کے ساتھ چھوڑنا. کبھی کوئی پیچھے سے یہ نہ کہہ دے، جناب اس نے تو ہمارا مال کھایا تھا، اس نے تو بینکوں کا مال کھایا تھا. نہیں، عزت کے ساتھ جانا. قل رب ادخلنی مدخلا صدقن، پروردگار میں شہر سے جاؤں تو سچائی کے ساتھ، دوسرے شہر میں جاؤں تو سچائی کے ساتھ. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور پروردگار مجھے ایک طاقتور مددگار دے دے، ایک طاقتور سلطان، طاقتور نصیر، مددگار دے دے. تو موسیٰ نے بھی دعا مانگی، ہمارے نبی نے بھی دعا مانگی. موسیٰ نے کیا دعا مانگی؟ واجعل لی وزیرا من اہلی، پروردگار وزیر دے دے جو میرے خاندان سے ہو. میرے نبی کی دعا کی عظمت دیکھیے، اپنے خاندان سے نہیں مانگا. واجعل لی من لدنک، پروردگار وہ نصیر چاہیے تو تیرے پاس سے ہو. تو دونوں نبیوں کی دعائیں قبول ہوئیں، موسیٰ کی دعا بھی قبول ہوئی، میرے نبی کی دعا بھی قبول ہوئی، لیکن ایک خاص فرق کے ساتھ، جیسی جیسی دعا مانگی گئی تھی ویسی ویسی اللہ نے قبول کی. جب موسیٰ کو وزیر ملا تو موسیٰ کے خاندان سے، میرے نبی کو جو وزیر ملا تو خدا کے گھر سے. تو موسیٰ کے وزیر کے لیے موسیٰ کے خاندان پہ نگاہ رکھنا، اور میرے نبی کے نصیر کے لیے خدا کے گھر پہ نگاہ رکھنا. سلطان نصیرا، بس یہیں پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک طاقتور مددگار دے دے. میرے نبی نے اس آیت میں اللہ سے مدد نہیں مانگی کہ پروردگار یہ مسئلہ پڑ گیا ایک مدد کر دے، بلکہ فرمایا ایک مددگار دے دے. اب اللہ نے مددگار دیا، اللہ نے مددگار دے دیا. اب میرا نبی اگر اس سے مدد نہ مانگے، کہتے ہیں قرآن مجید سے یا علی مدد کو ثابت کیجئے. تو نوجوانوں، اگر میرا نبی اللہ سے دعا مانگے کہ پروردگار مددگار دے دے، مددگار آ گیا، اب اسے اگر مدد نہ مانگے تو جان تو کیا ہوگا؟ یہ جو محترم اور محبوب انتظامیہ آپ کے لیے تبرک کا انتظام کرتی ہے، تبرک کا انتظام کر کے لائے اور تبرک بانٹے نہیں، ملا دینا، تبرک کا انتظام کیا لیکن بانٹا نہیں، ویسے ہی چلا گیا، تو جان تو پورا مجمع کیا کہے گا کہ جناب پھر تبرک لایا کیوں تھا؟ پھر تبرک کو آپ لائے کیوں تھے جب بانٹنا ہی نہیں تھا؟ تو اگر نبی اللہ سے مددگار مانگے
لیکن مدد نہ مانگے تو امت تو یہی کہے گی یا رسول اللہ پھر مددگار مانگا کیوں تھا؟ تو ضروری یہ ہے کہ جب نبی نے مددگار مانگا ہے تو اسے مدد بھی مانگے. یہی سبب ہے احد میں پکارا علی کو, خیبر میں پکارا علی کو, خندق میں پکارا علی کو, ہر موڑ پہ پکارا علی کو.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھ واسطہ چہاردہ معصومین کا, تجھ واسطہ تیری عزت و جلال کا, تجھ واسطہ تیری بلند و بالا صفات, تجھ واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا, تجھ واسطہ تیرے حبیب کا. میرا اللہ, ہمارے دلوں میں جو نیک حاجتیں ہیں تو بہتر جان دے, ان سب حاجتوں کو بھر لا. میرا اللہ, اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. میرا اللہ, ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما. میرا اللہ, ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور اس کے حلال عطا فرما, اسے صحیح رستوں پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے, ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما, نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما, محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا. میرا اللہ, ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما, ہمیں جنت میں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمانا, ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمانا. میرا اللہ, جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں مستجاب فرمانا. میرا اللہ, جن کا احسان ہمارے کندھوں پہ, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمانا. ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا, خصوصاً مشیر بھائی کی جو کزن ہے, میرا اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا. ہماری نانی سیدہ رضیہ خاتون کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمانا. میرا اللہ, ہمارے والدین کے درجات میں بلندی عطا فرمانا. ہمارے آقا, ہمارے رہبر, ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا. برحمتک یا ارحم الراحمین, اللہم صلی علی محمد.